اور ذاتی زندگی میں عبادات اور نیکی کے کام خدمت خلق کے علاوہ ایک تیسرا کام بھی کروں، اور وہ کیا ہے؟ وجاہدوا فی اللہ، جہاد کرو اللہ میں. یہاں پر مضاف محذوف ہے، اصل میں تھا فی سبیل اللہ، لیکن مضاف کو یہاں پر محذوف کر کے فی اللہ کا لفظ زیادہ تاکید پیدا کر رہا ہے مقصد میں. وجاہدوا فی اللہ، اور جہاد کرو اللہ میں. جہاد کا کیا مطلب ہے؟ جہاد کا لفظ جیم ہے، دال سے ہے، جہد سے، کسی مقصد کے حصول میں پوری طاقت خرچ کرنا، اس کے لیے کوشش اور مشقت کرنا، کسی مقصد کو پانے کے لیے کیا کرنا؟ صرف لکھ رہے ہیں، پتہ کچھ نہیں، سن پتہ نہیں رہے یا نہیں، کسی مقصد کو پانے کے لیے پوری کوشش کرنا، اور صرف کوشش نہیں مشقت بھی کرنا. اور یہاں پر تو ساتھ کیا فرمایا؟ حق کا جہاد ہی، جیسا کہ حق ہے اس کے جہاد کا. ابن عباس کہتے ہیں حق کے جہاد یہ ہے کہ جہاد میں اپنی پوری طاقت خرچ کرے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پر کام نہ لگائے. اور یہاں پر مقصد کیا ہے؟ فی اللہ، اللہ کی رضا پانا، وہ ہے نا ودع الی ربک. تو جہاد کا اصل مقصد کیا ہے؟ انسانیت کو رب کی طرف بلانا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خود بھی عبادت کرنا، نیکی کے کام کرنا، اور دوسری انسانیت کو بھی اسی طرف لے آنا. کیوں کرو؟ واجتباکم، اس نے چن لیا ہے تم کو، اس نے تمہیں اس کام کے لیے چن لیا، تمہیں یہ کام دیا. تم کون ہے یہاں؟ اس آیت کا اصل خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی طرف ہے، یعنی پہلے درجے پر ان سے خطاب ہے. لیکن ان کے بعد جو بھی آپ کی پیروی کرے دنیا کے کسی بھی علاقے میں، کسی بھی دور میں، وہ ایک خاص گروہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا. پوری دنیا میں ایک طرف ایرانی سلطنت تھی، دوسری طرف رومی سلطنت تھی، ترقی یافتہ علاقے تھے، اپنے دور کے سپر پاورز تھے. ان دونوں کو چھوڑ کر بیچ کے ایک غیر آباد اور ایک نسبتاً غیر متمدن علاقے کے لوگوں کو چن لیا گیا اس کام کے لیے. اصل میں انہیں یہاں لا کے بسایا بھی اسی لیے گیا تھا، جسے اسی صورت سے پیچھے آتا نا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللَّهُ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس جگہ کو چنا تھا. پوری دنیا شرک سے بھری ہوئی ہے، یہاں لا کے ویرانے میں بساؤ، یہاں پر وہ نسل تیار ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گروہ کے لیے دعا مانگی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مناسب وقت پر اس گروہ کے اندر ایک رسول اٹھایا، اس نے ان کو اللہ کا دین سکھایا. پھر اس کے بعد اس کی امت، ہاں وہ عربوں میں سے ہو یا اجمیوں میں سے، جو بھی آپ کی پیروی کرے، ان سب کے لیے اس کام کو پسند کیا کہ وہ صرف نماز روزہ ہی نہیں کریں گے، رکوع سجدہ ہی نہیں کریں گے، صرف سوشل ورک ہی نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ. پھر آپ دیکھیں کہ ان کو تو بطور خاص چنا گیا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں بھی تو چنا، اس لیے ڈائریکٹ اس کو اپنے اوپر لیجیے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں کسی کافر کے گھر پیدا کر دیتا اور ہمیں ہوش بھی نہ ہوتی، لیکن اگر اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر کے بچپن سے ہی یہ کتاب اور یہ دین دیا، تو کیا یہ اللہ کی خاص رحمت نہیں ہوئی؟ اور اگر کوئی پیدائشی مسلمان نہیں بھی، اللہ نے اس کو اسلام کی ہدایت دے دی، تو وہ بھی تو چن لیا گیا، اب اس کی بھی ذمہ داری ہو گئی. ہزاروں ہی لوگ ہیں دنیا میں لیکن اگر اللہ نے ہمیں اس کتاب کی سمجھ دے دی تو مَن یُرِد اللہ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. تو اگر دین کا شوق، دین کی محبت اور دین کی تڑپ دل میں آ گئی تو چنا ہے اس نے تبا کو. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. اچھا، جہاں تک صحابہ کرام کے چنے جانے کی بات ہے تو اس میں حدیث بھی ہے مسلم کی، حضرت واصلہ بن اسفہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو انتخاب کیا، پھر کنانہ میں سے قریش کو، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو، پھر بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کے ارد گرد جو لوگ بھی مسلمان ہوتے تھے، عربوں میں سے، عجموں میں سے، اور پھر رہتی دنیا تک جو بھی آپ کو فالو کریں، من تبعہم بإحسان الى یوم الدین، قیامت کے دن تک جو بھی اس گروہ کی پیروی کرے، انعمت علیہم کی، ان کو اللہ نے چن لیا. اجتباکم کا روٹ جو ہے جیم بے واو ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جمع کرنا پھر اسے کہیں لے جانا، کسی چیز کو جمع کرنا اور پھر اسے لے جانا، یعنی ایک خاص مقصد کے لیے. اور اجتبا کا معنی کیا ہے؟ کسی عمدہ چیز کا انتخاب کر کے قریب کر لینا، مقرب اور برگزیدہ بنا لینا. تو اللہ تعالی نے چن لیا، منتخب کر کے اپنا بنا لیا، اپنے کام کا بنا لیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا واصطنعتک لنفسی، اور اس دین میں کوئی حرج نہیں رکھا. حرج کیا ہے؟ یعنی کوئی تنگی نہیں رکھی. پچھلی شریعتوں کے سخت احکامات منسوخ کر دیے گئے، اور اس شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا جس پر عمل کرنا انسان کی بس میں نہ ہو یا جو ناممکنات میں سے ہو، ورنہ تھوڑی بہت مشقت، محنت تو ہر کام کے لیے کرنی ہی پڑتی. لیکن ایسا نہیں کہ دین کی کسی بات پر آج عمل نہ ہو سکتا، کوشش کے ساتھ سب کچھ ہو سکتا ہے. اس دین پر عمل کرنا امپاسبل باتوں میں سے نہیں، امپاسبل ہے، ممکن ہے. دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. پھر آپ دیکھیں کہ دین کے بہت سے احکامات جو فرض درجے کے بھی ہیں ان میں بھی بسا اوقات رخصت ہے رکھ دی. مثلا نماز کتنا بڑا فریضہ ہے، لیکن عورتوں کے لیے مخصوص ایام میں رخصت رکھ دی گئی. اسی طرح اللہ کے راستے میں جنگ کرنا، عورتوں، بوڑھوں، بچوں کو اس سے مستثنا کیا گیا. مسافروں کی نماز میں تخفیف کی گئی. مریض کو بیٹھ کر نماز کی اجازت دی گئی. جو وضو نہ کر سکے تیمم کی رخصت دی گئی. جو رمضان میں روزے نہ رکھ سکے کسی بیماری یا عذر کی وجہ سے، اسے دوسرے دنوں میں رکھنے کی اجازت دی گئی. اسی طرح حرج کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ پیغمبروں کو دین کے راستے میں جس طرح کی مشکلات کا سامنا ہوا، جو رکاوٹیں اور مشکلات پیش آئیں، اس طرح کی اب باقی نہیں رہی. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی دین پر عمل کرنے میں بھی اور دین کی تبلیغ کرنے میں بھی وہ مشکلات اب نہیں ہیں جو پہلے تھی، یعنی کوئی حقیقی رکاوٹ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم خود اپنے اعمال سے کچھ رکاوٹیں کھڑی کر لیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ تنگی سے مراد وہ سخت اور شدید احکام ہیں جو بنی اسرائیل پر عائد کیے گئے تھے، جن کو قرآن میں اسر اور اغلال سے تعبیر کیا گیا، یعنی اس امت پر ایسا کوئی حکم فرض نہیں کیا گیا. تو من حرج سے مراد کیا ہے؟ کہ دین کے معاملے میں اللہ نے کوئی ایسی تنگی نہیں رکھی جو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو، جس پر انسان عمل نہ کر سکتا. تھوڑی بہت مشکلات ہوں گی لیکن کوشش سے وہ بھی دور ہو جائیں گی. اچھا، ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جو من حرج ہے نا، دین میں تنگی نہیں. اب ہوتا یہ کہ جب ابتدا میں ہم دین پر عمل کرنے لگتے ہیں تو تھوڑی بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر ان مشکلوں میں لذت آنے لگتی، اس کے بغیر چین نہیں آتا. جیسے کوئی شخص نماز کی جب ابتدا کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے گھٹنے دکھیں، اس کے لیے بڑی مشکل ہو، کیونکہ مجھے پہلے اس بات کا پتہ نہیں تھا, جب میری پہلی بیٹی کی ولادت تھی تو 40 دن تک نماز نہیں پڑھی, تو جب میں نماز پڑھنے لگی تو مجھ سے رکوع کرنا اور سجدہ کرنا اتنا مشکل ہو گیا, کیونکہ 40 دن تک اگر نماز نہ پڑھی جائے اور پھر آپ زمین پہ جائیں اور نیچے سے اوپر اٹھیں تو واقعی مشکل, کیونکہ مجھے پتا چلا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے فزیکلی بھی نماز پڑھنا کتنا مشکل کام ہے. اب دیکھیں کہ ابتدا میں جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پاک سیکھنا شروع کیا یا آپ نے حجاب شروع کیا یا کوئی بھی کام جب شروع کیا تو کیا ہوا, مشکل پیش آئی, مخالفت ہوئی, رکاوٹ ہوئی, لیکن آپ نے کیا کیا, جاہدوا فی اللہ حق جہاد, کوشش میں لگے رہے, اس کوشش کی وجہ سے وہ مشکل ختم ہو گئی. اب کیا مرحلہ اور مقام ہے کہ اس کوشش میں لذت آنے لگی, نماز میں لطف آنے لگا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک. جو لوگ نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا ہے, نماز ایک بوجھ, لیکن اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے آپ کو عادت ہو جائے گی, جب عادت ہوگی تو کچھ دن کے بعد انشاءاللہ لطف بھی آنے لگے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نماز آپ لمبی پڑھتے ہیں اس میں لطف زیادہ ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ بات پتہ چلی ہوگی کہ فجر کی نماز میں تو لمبی تلاوت ہونی چاہیے, تو ایک وقت تھا کہ فجر کے لیے اٹھنا مشکل, اب ایک وقت تھا کہ اگر فجر میں تلاوت لمبی نہ کر پائے تو طبیعت پہ بوجھ, اور لمبی تلاوت میں لطف. عام دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عشاء کی نماز بھاری ہوتی, لیکن رمضان میں تراویح میں لطف, مزہ آتا ہے, انتظار ہوتا ہے. اگرچہ دین پر عمل کرنے میں آغاز میں مشکل ضرور ہوگی, لیکن جو شخص جدوجہد کا حق ادا کرتا ہے تو اس کو اسی میں لطف آنے لگتا ہے, دل میں اس کام کی حلاوت پیدا ہونے لگتی. ملت ابیکم ابراہیم, طریقہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا, ابراہیم علیہ السلام کو تمہارا باپ کیوں کہا گیا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا, وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَّكَ, اللہ ہماری اولاد میں سے ایک مسلمان امت اٹھا, تو عرب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے. تو اس اعتبار سے اس آیت کے پہلے مخاطب کون ہے, صحابہ کرام, ان کی غالب اکثریت کون تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی. پھر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا احترام صرف عرب ہی نہیں کرتے بلکہ دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی کرتے ہیں, دیگر لوگ بھی کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام یہود کے ہاں بھی محترم ہیں, نصارہ کے ہاں بھی محترم ہیں, حتیٰ کہ صحابی بھی ان کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں. وہ صابئین نہیں پڑا, صحابی. اور اسی طرح آپ تمام مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں, یعنی کچھ لوگوں کے تو حقیقی باپ تھے اور باقیوں کی نسبت ان سے روحانی ہے, نسبت روحانی ہے. ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. یہاں پر لفظ دین کی بجائے ملت آیا, کیونکہ دین جب عمل میں ڈھلتا ہے تو پھر وہ طریقہ بن جاتا ہے, ملت کہلاتا ہے. ہوا سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام مسلم رکھا. ہوا سے مراد کون ہے, بعض کا کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام, امتن مسلمتن کہا تھا نا اپنے بچوں کے لیے, اور بعض کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے سب امتوں کا نام مسلم رکھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب لفظ آدمی ہم بولتے ہیں تو اس سے مراد حضرت آدم کے بچے ہیں, نہ کہ ان کے فالوورز. کوئی اپنے آپ کو نوح ہی نہیں کہتا, یا اور اسی طرح پیغمبروں کے ناموں سے نسبت نہیں, بلکہ ہوا سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا, آدمی یا ابراہیمی یا نوحی نہیں رکھا, بلکہ سب پیغمبروں کے ماننے والے مسلمان کہلائے, من قبل, اس سے پہلے بھی, یعنی پچھلی امتوں میں بھی, سب کا نام کیا تھا؟
مسلم.
وفی ہذا, اور اس میں بھی. اس میں کس میں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی. ان کا نام کیا ہے؟
مسلم.
ہر نبی پر ایمان لانے والی قوم مسلمان تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی کون ہیں؟
مسلم.
یہ سب کچھ کیوں ہوا؟
اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج, ملت ابیکم وسماکم المسلم.
یہ ساری سعادتیں کیوں نصیب ہوئی؟
لیکون الرسول شہیدا علیکم,
تاکہ رسول تم پر گواہ ہو
قیامت کے دن.
وتکونوا شہداء علی الناس, اور تم تمام انسانوں پر گواہ ہو. یہ سارے ٹائٹلز مسلم کے, چنے ہوئے لوگوں کے, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے, یہ کیوں ملے؟
یہ سب کچھ تمہیں کیوں نصیب ہوا؟
تاکہ تم ایک خاص کام کرو, اور وہ کیا ہے؟
تمام انسانیت کے سامنے حق کی گواہی.
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, سب انسانوں پر حق کی گواہی دو, سب کو اللہ سے جوڑو. اب پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ تو ختم ہو گیا, اس کے بعد اب تم ذمہ دار ہو, جیسا کہ دوسرے پارے میں آپ نے پڑھا.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ,
اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا, تاکہ تم تمام انسانوں پر حق کی گواہی دو, دنیا میں بھی اور پھر قیامت کے دن بھی, کہ اللہ ہم نے انہیں پیغام پہنچا دیا تھا. اس کام کے لیے عملی تیاری کیا کرنی ہوگی؟ یعنی کچھ انعامات یا کچھ نعمتیں تو دن مانگے مل گئی تم کو, چنے گئے تم, آسان دین ملا تم کو, ابراہیم علیہ السلام کی ملت ملی تم کو, مسلمان نام ملا تم. اب تمہارے کرنے کا کام کیا ہے؟
فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ,
عملی تیاری میں نماز قائم کرو.
وَآتُوا الزَّكَاةَ, مال خرچ کرو, زکات دو.
وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اور اللہ کو مضبوط پکڑ لو, اللہ پر بھروسہ کرو ہر حال میں, ہر کام میں, اور خصوصاً اس کام میں اسی سے مدد مانگو.
هُوَ مَوْلَاكُمْ,
وہ دوست ہے تمہارا, وہ مددگار ہے تمہارا.
فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ,
کتنا اچھا دوست, کتنا اچھا مددگار. اپنی تمام عقیدتیں, عبادتیں, محبتیں, سارے جذبات اسی سے وابستہ کر لو. کتنی جامع آیات ہیں یہ, جیسے اس سورت کے اندر مکی مدنی آیات جمع ہوئی, دو سجدے جمع ہوئے, اسی طرح امت مسلمہ کی جو ذمہ داری ہے میری اور آپ کی, وہ ایک بہترین شکل میں ہمیں سمجھا دی گئی. اب کرنے کا کام کیا ہے؟
وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ,
جہاد, جسے آج ایک خوفناک چیز سمجھ لیا گیا, باقی سب قوموں کے لیے سٹرگل ایک پسندیدہ چیز ہے, لیکن مسلمانوں کے لیے جدوجہد, کوشش, محنت, بھاگدوڑ, مشقت, عملی طور پر بھی نہیں کر رہے, لیکن اگر کرنا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں, ان کو سوئے رہنا چاہیے.
جاہدو فی اللہ حق کا جہادی,
اللہ کے راستے میں جہاد کرو, جیسے حق حق ادا کر کے, محض ظاہری ظاہری بھاگ دوڑ نہیں, بلکہ درست منصوبہ بندی کے ساتھ ہر طرح کے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے صحیح سمت میں پیش رفت کرو. جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ جہاد دراصل ہر اس کوشش کا نام ہوتا ہے جو کسی مقصد کو پانے کے لیے کی جاتی. ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں؟ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا؟ اسی وجہ سے میں نے یہاں نہیں اس بات کی وضاحت کی, میں آگے چلی گئی جان بوجھ کر, تاکہ پہلے آپ کو اپنا مقام پتہ چل جائے.
وَاجْتَبَاكُمْ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.
یہ جو اتنے ٹائٹل اور اتنے کام جو بتائے گئے ان کی روشنی میں کرنا کیا ہے؟ جاہدوا فی اللہ حق جہادی. پھر کیا تصویر ابھرتی ہے؟ کیا چیز سامنے آتی کہ کیوں ہمیں پیدا کیا گیا؟ کس لیے ہم امت وسط کہلائے؟ کیا کرنا ہے ہم کو؟ صرف نماز روزہ کافی نہیں، صرف نیکی کے چند کام ظاہری ظاہری کافی نہیں، بلکہ حقیقی جہاد کرنا ہے. مقصد کو پانے کے لیے حقیقی معنوں میں کوشش کرنی ہے، اور سب کو کرنی ہے، صرف چند لوگوں کو نہیں کرنی. ظاہر ہر شخص اپنی اپنی کیپیسٹی میں کرے گا، لیکن بحیثیت امت سب سے پہلا کام یہ کہ امت کے سامنے مقصد واضح کرنا ہے. وہ بنائے کیوں؟ یہ سب ہم سے توقعات ہیں جو بتا دی گئی. تو کیا مقصد ہے ہمارا؟ خود بھی اللہ کے بندے بننا ہے، اور اس کے بندوں کو بھی اللہ ہی کا بندہ بنانا ہے. بس یہ ہے بنیادی مقصد. اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، اللہ کا نام بلند کرنا ہے، اللہ کا مقام لوگوں کو بتانا ہے، اللہ سے جوڑنا ہے، اس کی پہچان کرانا ہے. جس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا ہے انسانوں کو، اس مقصد کی آگہی دینی ہے، شعور دینا ہے، اس سے روشناس کرانا ہے. اور اس کے لیے عملی طور پہ تیاری کرنی اور کوشش کرنی، حق ادا کرنا ہے. اس میں پہلا درجہ کیا ہوگا؟ اپنی ذات، اپنے نفس سے جہاد، اپنی نیتیں، ارادے، خواہشات، اپنا اندر پوری طرح اللہ کے حوالے کرنا ہے. اپنے نفس کی شر اور اپنے نفس کی خرابیوں سے نکلنا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے اللہ کی طرف جانے میں. تو جب آپ اپنے آپ کو نہیں لے جا سکے تو لوگوں کو کدھر لے کے جائیں گے؟ ایسے لوگ لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا سکتے. یہ کام دنیا کا انوکھا ترین کام ہے. اور ہمیں ایک بہترین ڈاکٹر کے لیے ضروری نہیں کہ وہ خود بیمار ہوا اور پھر اس نے وہ سارے تجربات اپنے پہ کیے اور اس تجربے سے دوسروں کو فائدہ دے. ایک انجینئر ساری دنیا کے گھر بنوا سکتا ہے اپنے علاوہ، لیکن یہ کام جب تک آپ خود نہیں کریں گے اس وقت تک دوسروں کے لیے افیکٹو نہیں ہوگا. اس کی ابتدا اپنی ذات سے ہوگی. ویسے بھی سوچنے کی بات ہے، جو کام آپ خود نہیں کر سکتے اس کا مطالبہ کسی اور سے کریں. اگر مثلا آپ خود نماز نہیں پڑھتے یا اول وقت پہ نہیں پڑھتے، آپ دوسروں کو کیسے کہہ سکتے کہ نماز پڑھ؟ خود سچ نہیں بول سکتے، دوسروں کو کیسے کہہ سکتے سچ بولو؟ خود آپ انا کا شکار ہیں، دوسروں کو کیسے کہہ سکتے اللہ کے بندے بنو؟ خود تو آپ اپنے نفس کے پجاری ہیں، اپنی ذات کے قول میں ہیں، دوسروں کو اللہ کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے پہلا درجہ اپنی ذات، اگلا قدم اپنے اہل و عیال، گھر والے، آس پاس، ان کو بھی پوری کوشش کے ساتھ اس راستے پہ لانا. تیسرا درجہ عام لوگ، اپنا معاشرہ، خود مسلمانوں کے اندر، اور پھر اگلا درجہ پوری دنیا تک، جہاں جو موقع ہو، جو صلاحیت ہو، جو وسائل ہو، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے، زبان سے، قلم سے، جو صاحب قلم ہیں، قلم کی استطاعت رکھتے ہیں، مال سے، وقت سے، دیگر صلاحیتوں سے، اسکل سے، جو کچھ بھی. اور آخری درجہ اس کا کیا ہے؟ جہاں اسلحہ اٹھانا پڑے اس سے بھی پھر گریز نہ کیا جائے، بوقت ضرورت، جان دے کر بھی.